تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
مدنی چینل کے تمام ناظرین کو ایک بار پھر سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ آج ہم قربانی کے مسائل سے متعلق دارالافتاء سے تشریف لائے ہمارے اسلام بھائی سے سوالات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، دنیا بھر میں مسلمان قربانی کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں، ہر طرف یہ دھوم پڑی ہے کہ چند ہی دنوں میں قربانی کا وقت ہوا چاہتا ہے، چاروں طرف لوگ خریداریوں میں مصروف ہیں، کچھ خرید کے لا چکے، کچھ ہو سکتا ہے ابھی راہ میں ہوں، سفر پر ہوں، آج خریدیں گے، کچھ کل خریدیں گے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں بے شمار مسلمان ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی پیش کر کے اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، جن پر واجب ہوتی ہے اس وجوب کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے نفلی قربانی بھی کیا کرتے ہیں۔ تو چونکہ چند دنوں کے بعد قربانی کا سلسلہ ہے، قربانی میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کے اندر کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کہاں کہاں لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، پہلے اس سے متعلق ہم کچھ احکامات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قلم اور کاغذ ہو سکے تو اپنے پاس رکھیے تاکہ اہم مدنی پھول آپ لکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جی حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ ذبح ویسے تو سارا سال ہی ہوتا ہے، سلاٹر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے، اور ایک جو اہم پہلو ہے ذبح کے حوالے سے قربانی کے دنوں میں کہ بہت سارے عطائی قصاب سارا سال شاید مرغی بھی ذبح نہیں کی ہوتی، قربانی کے دن گائے ذبح کرنے چلے آتے ہیں، کبھی مرغی کی جو ہے وہ پر بھی نہیں اتارے ہوتے، چلے ہیں اونٹ کی کھال ادھیڑنے۔ تو مسائل بہت زیادہ ہیں، تو کچھ اگر احتیاطیں بیان ہو جائیں کہ ذبح کے وقت کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو ان دنوں مسائل ہوتے ہیں، لوگ ناجائز کے اندر اگر کہیں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہماری رہنمائی ہو جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذبح میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور بڑی عظمت والا جانور ہے،
ماشاءاللہ۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کو خوب فربہ کرو کہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری ہوں گے،
ماشاءاللہ۔
تو ایسا معظم جانور ہے کہ جو پل صراط پر ہمارے لیے سواری کا کام دے گا، لہٰذا اس کا عزت و احترام، اور یہ وہ جانور ہے کہ جس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرنے لگے ہیں، تو لہٰذا اس کا عزت و احترام کرنا چاہیے۔ اس کو جب قربان گاہ کی طرف لائیں تو گھسیٹ کر نہ لائیں، مارتے ہوئے نہیں لائیں، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اس کو قربان گاہ میں لائیں۔ اور اس کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے وہ چارہ بھی کھلا دیں اور پانی بھی پلا دیں، تاکہ یہ جو ہے وہ اس کی کھانے کی یا پینے کی اگر جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے تو وہ پوری ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے،
صحیح،
اور سیدھا جو گھٹنا ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر اس کو سیدھے ہاتھ میں چھری لے کر ذبح کیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے،
ماشاءاللہ۔ آگے آپ مدنی پھول بیان کر رہے ہیں، یہاں پر ایک تھوڑی سی بات جو آپ نے بیان کی کہ قبلہ رخ گرایا جائے، اب بعض اوقات قبلہ رخ نہیں گر پاتا، تو اب کیا کرنا چاہیے اور کیا یہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اور اس میں بھی کوئی غلطی اگر ہوتی ہو تو؟
اصل میں یہ ہے کہ اگر ماہر قصاب ہوں گے تو ان کے گرانے میں جو ہے وہ طریقے سے گرائیں گے اور صحیح طریقے سے جانور گرے گا، اور اگر ماہر نہیں ہوں گے تو جانور بدکے گا، ادھر ادھر ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جس طرح گرتا ہے اس کو وہیں پہ ذبح کر دیتے ہیں۔ سنت ہے اس کا قبلہ رخ ہونا، اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہے تو ذبح صحیح طریقے سے ہو گیا تو قربانی ہو گئی، جانور ذبح ہو گیا، لیکن جو آداب ہیں اس کے، جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جس جگہ پر گرایا جا رہا ہے وہاں پہ صاف جگہ ہونی چاہیے، نیچے کوئی کانٹے نہیں ہونے چاہیے، کنکریاں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ پتھریلی زمین نہ ہو، نوکیلی نہ ہو، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر ذبح کے لیے یہ ہے کہ جب ذبح کر رہے ہیں تو جان بوجھ کر تکبیر کا جو پڑھی جاتی ہے ذبح کے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کا جان بوجھ کر ترک کر دینا یہ جانور کو حرام کر دے گا۔
اچھا، یہاں پر بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے نا کہ دو ذبح کر رہے ہیں، اچھا بعض اوقات کوئی نیک شخص ہے، امام صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں یا معظم دینی ہیں کوئی بھی، تو ان سے بھی چھری پر ہاتھ رکھوانے کا رواج ہوتا ہے، تو تھوڑی اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ اگر چھری پر کسی سے ہاتھ رکھوایا تو اب تکبیر کس پر لازم ہوگی؟ اور عموماً دیکھا یہ ہے کہ پڑھتے تو سبھی ہیں، یعنی جنہیں ٹانگ پکڑی ہوئی ہے تو وہ بھی تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو لازم کس پر ہے؟
جو چھری پھیر رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے، جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے۔ جو چھری پھیر رہے ہیں اور کسی نے برکت کے لیے، یا ویسے ہی جیسے سب جو ہے وہ سات گائے کو ذبح کر رہے ہیں، سات شریک ہیں اور ساتوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر ذبح کرنا آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قربانی فرمائی تو وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائی، تو اس لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، بشرط یہ کہ وہ ذبح کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا اور جانور حرام ہو جائے۔ تو لہٰذا جو ماہر قصاب ہو اس کو دیا جائے، وہ ذبح کرے، اور یہ حصول برکت کے لیے اور اس فضیلت کو پانے کے لیے یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور سب کے اوپر لازم ہے کہ تکبیر پڑھیں،
سب کے اوپر لازم،
اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی جن کا ہاتھ چھری کے اوپر ہے تو پھر قربانی جو ہے وہ حلال نہیں ہوگی، یہ جانور حرام ہو جائے گا۔ جو ٹانگیں پکڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا پڑھنا معتبر ہے، جیسے ذابح نے، یہ ذبح کرنے والا ہے، اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نیت سے کہ یہ پڑھ رہے ہیں جن نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، تو ان کا پڑھنا معتبر نہیں ہے، اسی ذابح کا، ذبح کرنے والے کا پڑھنا معتبر ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ چار رگیں کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں، ایک کھانے کی ہوتی ہے، ایک سانس کھانے اور پانی کی، ایک سانس کی، اور دو خون کی رگیں ہوتی ہیں جن کو ودجائن کہتے ہیں، تو کم از کم تین رگیں بھی اگر کٹ گئیں تو جانور حلال ہو جائے گا، اور چاروں رگیں کاٹ دی جائیں تو بہتر ہے۔ اور پھر جب جانور کو ذبح کر لیا گیا تو اس میں جانور کو اب جب اس کا جو ہے وہ کھال وغیرہ اتارنی ہے، گوشت بنانا ہے، تو فوراً شروع نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ جب اس کی روح نکل جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو جائے
پھر کرنا
تو
چاہیے،
اس وقت جو ہے وہ اس کو کاٹا پیٹی کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔
جلدی ہوتی ہے حضور،
بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کے جو دل کی رگیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی چمڑی اتار کر، اس کی کھال اتار کر دل کی رگیں کاٹ دیتے ہیں، تو یہ بھی جانور کو اذیت پہنچانا ہے کہ ابھی وہ تڑپ رہا ہے اور آپ اس کے دل کی رگیں کاٹ دیں، تو یہ بھی جانور کو اذیت پہنچانا ہے، اور جانور کو اذیت پہنچانا شدید گناہ ہے۔
حضور آپ نے کہا جانور کو اذیت پہنچانا گناہ ہے، دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں سنا ہے کہ وہ تو ذبح ہی کو درست نہیں مانتے، غیر مسلم ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ دل کی رگیں کاٹنا یہ اذیت ہے تو ذبح بھی تو اذیت ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو ہماری منفعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کو ذبح کرنا اپنے مقصود کو حاصل کرنا ہے، اس منفعت کو حاصل کرنا ہے۔ ظلم اس صورت میں ہوگا کہ آپ جانور کو زندہ رکھیں، اس کے گوشت کا حصہ، زندہ گوشت کا حصہ کاٹ لیں، زندہ اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی کھال کاٹ لیں، کوئی عضو کاٹ لیں، تو یہ اذیت ہے، اس سے شریعت مطالعہ نے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی منفیت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے یہ اسی چیز کا استعمال ہے۔
ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ذبح سے متعلق چند احکامات سننے کی سعادت حاصل کی۔ بالخصوص جو آخری مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کی طرف توجہ کریں، جلدی مچاتے ہیں، جو ذبحہ کرنے والا ہے اس کو بھی جلدی ہوتی ہے اور کھانے والے کو بھی جلدی ہوتی ہے، اس کو جلدی یوں ہے کہ اس نے دوسری جگہ پر جانا ہے، اور کھانے والے کو جلدی یوں ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی ذبحہ ہو، فوراً کھال اترے اور گوشت کا اس کا پسندیدہ حصہ گھر میں جائے اور جانور پوری طرح سے بننے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ بن کر سامنے آ جانا چاہیے۔ تو دیکھیے چند منٹوں کی تاخیر، بہت زیادہ وقت آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ظاہر ہے آپ نے ذبح شرعی کر لیا تو تھوڑی ہی دیر کے اندر اس نے ٹھنڈا ہو ہی جانا ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہے تھوڑا سا اور انتظار کیجئے اور ظلم میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کیجئے۔
ہاں میں یہ عرض کروں گا کہ عام طور پر ضروری نہیں ہے کہ، دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ کو کھانے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ پہلے کھا پی چکے ہوتے ہیں، بس ایک ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بھائی قربانی سے جلدی جلدی فارغ ہو جانا ہے اور تمام معاملات کو جلدی جلدی نپیٹ دیں، اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، گھر میں ویسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ کھانا جو پکتا ہے، جس کے ہاں عام طور پر لوگ پھر جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں تکلف کرتے ہیں، کھانا وہی انہوں نے ظہر یا عصر سے پہلے اور زہری میں کھانا ہوتا ہے، بس یہ ایک ذہن میں ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ
توجہ نہیں ہوتی اور
جلدی جلدی کرے اور جلدی جلدی ہو جائے، ویسے کرنا کیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔
یہ بھی ایک شخصیت کا اثر ہوتا ہے، اور کسی بھی آپ اچھے آدمی کو، اچھے اخلاق والے کو، جس کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹی ہے، تو اس کے اندر آپ جلد بازی کا عنصر کم دیکھیں گے، اور جو ایک عمومی طور پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہر کام میں جلد بازی، یہاں تک کہ جوتے اتارنے میں اگر آپ کبھی غور کریں، کسی نے ایسی چٹکلا بتایا تھا کہ کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ دیکھیں کہ اس کے جوتے اتارنے کی جگہ پر کس طرح سے رکھے ہوتے ہیں۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کے اندر ہم ہوتے ہیں کہ ایک جوتا وہاں ہے، ایک جوتا وہاں ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی الٹا ہے، بات کریں گے تو اس کے اندر اتنی جلد بازی، کام کریں گے تو اس کے اندر اتنی جلد بازی۔ تو شخصیت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یہ آپ کو بہت جگہ پر نفع پہنچائے گا۔ آپ کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھیں، خواہ وہ دینی طور پر ہو، دنیاوی طور پر ہو، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، تو جو ایک سلجھا ہوا شخص ہوگا تو اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں ایک ٹھہراؤ ہوگا، بات کرے گا، سوچے گا، سوچ کر بات کرے گا، غلطی کم کرے گا، کوئی کام کرے گا تو کام کرنے سے پہلے بھی سوچے گا، پھر وہ کام کرے گا۔ تو جس طرح ہماری دیگر کاموں میں جلد بازی کی وجہ سے بعضوں کا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح سے یہاں بھی اگر کھانے کی جلدی نہ بھی ہو تب بھی، تو کہ طبیعت میں جلدی ہے، بس کرنا ہے کرنا، سر سے اتارنا ہے، اہتمام نہیں کرنا، تو بھی ہم یہاں پر نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو درست طور پر اپنی قربانیاں جو ہے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ انتظار میں ہوں گے، آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب میں گیرہ والا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ابو بکر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے خالہ کا بکرا پالا تھا، تو وہ میرے پاس تھا، کیا میں اس کی اجرت لے سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دو ماموں ہیں، وہ سعودیہ رہتے ہیں اور وہ قربانی ایک ہی کرتے ہیں، کام ان کا علیحدہ علیحدہ ہے، کیا ان کی یہ قربانی وہ دو دے سکتے ہیں کہ ایک ہی دے سکتے ہیں؟ پیسہ دونوں کے پاس ہے تو قربانی ایک ہی دیتے ہیں۔
وعلیکم السلام و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عرفان اتاری، باب المدینہ کراچی۔ سوال ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس سال اس کے مساوی رقم یعنی 55,000 کی رقم ہو تو اس پر قربانی واجب؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش سے سونے میں بنی ہوئی چیزیں دینے کا رواج ہے، اب کے بچے بالغ ہوئے اور ان کے پاس اس رقم سے زائد کا سونا موجود ہے لیکن آمدنی کا ذریعہ یا اتنی رقم موجود نہیں، کیا ان پر قربانی واجب ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔
انشاءاللہ عزوجل، عرض کرتے ہیں حضور، تین سوالات ہیں، گوجرانوالا سے پہلی کال تھی، پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ خالہ کا انہوں نے بکرا پالا ہے، اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اس کی اجرت لے سکتا ہوں۔
اصل میں جب انہوں نے بکرا لیا تھا اس وقت کیا طے کیا تھا، کوئی اجرت طے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس نے ویسے ہی بولا تھا کہ میں اس کو پال رہا ہوں، تو اگر اس نے ویسے ہی لیا تھا کہ میں آپ کو پال کر دے دوں گا تو اب اجرت کا تقاضا نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ پالنا بطور تبرع یعنی بطور نیکی ہے، اس نے خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ لیکن اگر خالہ نے یہ بولا تھا کہ آپ کو اجرت ملے گی لیکن اجرت طے نہیں ہوئی ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ اجرت طے نہیں ہوئی، تو یہ اجارہ فاسدہ ہے، یعنی کہ اجرت پر کسی کوئی کام کرنا اور اس کی اجرت طے نہ کرنا یہ اجارہ فاسدہ کہلاتا ہے۔ اور اجارہ فاسدہ میں اجرت مثل لازم ہوتی ہے۔
وہ کیا ہوتی ہے؟
اجرت مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جتنے عرصہ جو ہے وہ بکرے کو پالا ہے، کھلایا پلایا ہے، تو عام طور پر بکرے کو اتنا عرصہ پالنے کھلانے پلانے کے اوپر، جیسے کیٹلز فارم میں ہوتے ہیں یا کوئی کسی
گھروں
کے پاس
میں پالتے
گھروں میں پالتے ہیں تو وہ اتنے عرصے پالنے اور ایسی ہی غذا کھلانے کے اوپر جو اجرت لیتے ہیں ماہانہ یا سالانہ، تو اتنی اجرت یہ بھی لینے کا حقدار ہے اگر اجرت کا ذکر ہوا تھا پہلے کہ ہاں آپ کو اجرت دی جائے گی۔ اگر اجرت کا ذکر نہیں ہوتا، اس نے اپنے طور پر بولا تھا کہ میں پال دیتا ہوں، تو اب پالنے کے بعد اب اجرت کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔
جو دوسری صورت آپ نے بیان کی اجارہ فاسدہ ہوا، تو اس میں کوئی توبہ بھی کرنا لازم ہے؟
اجارہ فاسدہ کرنا گناہ ہے اور دونوں کے اوپر توبہ کرنا بھی لازم ہے، اور یہ اجرت مثل لینے کا حقدار ہوگا۔
ماشاءاللہ، خالہ کہ انہوں نے بکرا پالا ہے اور دو ماموں ان کے عرب شریف میں رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کام ان کا مختلف ہے یا غالباً ایک ہی ہے لیکن قربانی ایک کرتے ہیں، دونوں ہیں قربانی ایک کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ کہا کہ قربانی ایک دیتے ہیں، اب اگر قربانی ایک دیتے سے مراد یہ کہ ایک بکرا دے دیتے ہیں یا ایک گائے میں ایک حصہ ڈال دیتے ہیں،
جی،
تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دونوں کی طرف سے ایک ہی ہوئی، یا دونوں کی طرف سے اگر یوں ایک ہوئی کہ اس نے بولا کہ آدھے پیسے آپ دے دیں آدھے میں دے دیتا ہوں، اور وہ دونوں کی طرف سے قربانی ہوئی، تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔
اچھا،
کیونکہ کسی کا حصہ جو ہے وہ ساتویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں نے پیسے ملائے اور اس نیت سے ملائے کہ دونوں ملاتے ہیں اور دونوں کی طرف سے قربانی ہو جائے،
اور کسی کی طرف سے
کسی کی گائے میں حصہ ڈال دیا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو چھ اشخاص ان کے ساتھ شامل ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو ساتواں حصہ ملایا گیا ہے یہ دو اشخاص کی طرف سے ہے اور حصہ ساتویں سے کم ہو جائے گا۔ اور اگر یوں ہے کہ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ بڑا بھائی دے رہا ہے گھر میں ایک بندہ تو کر رہا ہے، یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے، اگر یوں ہے کہ گھر میں ایک بندہ کر رہا ہے تو چلو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ ایک ہی کافی ہے، اس صورت میں جس نے حصہ ڈالا ہے اس کی ہو گئی ہے۔
صحیح۔
اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ قربانی دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ہی گائے لے لیتے ہیں اور دونوں مل کر، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔
صحیح۔
لیکن اگر دونوں صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، قربانی کا نصاب دونوں کے پاس موجود ہے، تو پھر کسی ایک کا حصہ ڈال دینا دوسرے کو کافی کفایت نہیں کرے گا، دوسرے کے اوپر علیحدہ طور پر واجب ہوگی،
واجب ہوگی۔
قربانی میں بھی وجوب ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرض نماز ہے، کہ فرض نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت، گھر میں اگر 20 افراد ہیں تو 20 کے اوپر فرض ہے، اگر گھر کا ایک فرد پڑھ لے اور یہ بولے کہ سب کی طرف سے کفایت کر لے تو وہ کفایت نہیں کرے گی۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہر عاقل بالغ کو، ہر مرد و عورت کو علیحدہ علیحدہ طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور سارے علیحدہ علیحدہ طور پر پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قربانی والے یہ جو جس کے پاس صاحب استطاعت ہے، ایک گھر میں 20 افراد ہیں اور 20 کے پاس استطاعت ہے، تو اسی طرح قربانی بھی ہر ایک کے اوپر انفرادی طور پر واجب ہوگی، کسی ایک کے کر دینے سے سب کا واجب ادا نہیں ہوگا،
نہیں ہوگا۔
تو لہٰذا ان کے ماموں، اگر ایک ماموں کر دیتا ہے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ بس کافی ہوگی، گھر میں ایک ہو گئی ہے تو بس سب کو ہو گئی، تو یہ کفایت نہیں کرے گی، اگر صاحب نصاب ہے تو ان کو کرنی پڑے گی۔ اگر دونوں مل کر جو ہے وہ ایک حصے میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں تو پھر قربانی ہوگی ہی نہیں، اور اگر ایک گائے پیش کر دیتے ہیں یعنی گھر والوں کی طرف سے، اور تو وہ دو بندے کرتے ہیں یا تین یا چار، تو وہ کفایت کر جائے گی۔
ماشاءاللہ، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا، واقعی یہ پرابلم بہت زیادہ کامن ہے۔ ایک چٹکلا ہوا پچھلے دنوں، ایک اسلامی بہن نے ایسی مسئلہ پوچھا، ان کے گھر میں یوں سمجھیں کہ 5-6 مرد ہیں اور 5-6 جو ہے وہ عورتیں ہیں، تو توجہ نہیں تھی۔ تو جیسے آپ نے ابھی بیان کیا کہ اگر ایک سے زائد افراد پر قربانی ہے تو سارے ہی کریں گے، اسی طرح یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ عورت پر نہیں ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں تو بس شوہر نے ادا کر دی تو بیوی سمجھتے کہ مجھ سے بھی ادا ہو گئی, یا کوئی اور خاتون ہے. تو جب ان کو مسئلہ بتایا گیا اور انہوں نے حساب لگایا تو کسی مرد پر بھی واجب نہیں تھی لیکن ساری عورتوں پر واجب تھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ عموماً عورتوں کے پاس زیورات کچھ نہ کچھ رکھے ہوتے ہیں, اور ایک نارمل ہم بات کریں تو مرد جو کماتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے, مقروض بھی مرد ہی ہوتا ہے, اور عورتوں کے پاس زیورات رکھنے کا ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر بھی ضرور غور کریں, اسلامی بہنیں ہیں جو بھی شرائط ہیں قربانی کے اس کے مطابق اگر ان کے پاس اتنا مال موجود ہے نصاب کے مطابق تو ان پر بھی قربانی لازم ہوگی. اس کو پورا حساب کریں, کیلکولیٹ کریں اور پھر غور کریں کہ کتنی قربانیاں آپ کے گھر میں لازم ہوتی ہیں. نیکسٹ کوشچن تھا کہ بچوں کو پیدائش پر کچھ نہ کچھ لوگ دیتے ہیں, زیورات بھی دیتے ہیں. اب وہ بچے ان کا جمع ہوتا رہا, بالغ ہو گئے, تو اب ظاہر ہے ان کی آمدنی تو نہیں ہوتی بلوغ کے فوراً بعد, ہر کوئی آمدنی کا ذریعہ اس کا نہیں ہوا کرتا. تو ان پر اول تو یہ کہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ان کی آمدنی نہیں ہے تو کون ادا کرے گا, کہاں سے؟
ٹھیک ہے, دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے آمدنی کے اوپر قربانی کا وجوب نہیں رکھا ہے. یعنی یہ کہیں بھی کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ جس کی آمدنی ہوگی تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. شریعت نے غنی کے اوپر رکھا ہے اور غنی کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے. فرمایا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم ہوگی, چاندی ہوگی, سونا ہوگا, مال تجارت ہوگا, یا زائد ضرورت سامان ہوگا اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ, تو شریعت کے نظر میں وہ غنی ہے اور اس غنی کے اوپر قربانی واجب ہے. اب اس کے لیے آمدنی والا ہونا, کمانے والا ہونا یہ شرط نہیں ہے.
صحیح.
تو جس کے پاس اتنا مال موجود ہے جس کو شریعت غنی کہہ رہی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی, بھلے اس کے آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ جو اس کے پاس مال موجود ہے وہ اسی سے کوئی گائے خرید لے, اسی کو نقدی میں تبدیل کر کے جو ہے وہ اپنی بکرا خرید لے, قربانی کر لے. تو یہ بھی عذر ہوتا ہے, عام طور پر عورتوں کی طرف سے یہ عذر زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی آمدنی تو نہیں ہے, آمدنی کا ذریعہ تو شوہر کا ہے. تو آپ کے پاس لاکھوں کا مال رکھا ہوا ہے, شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ غنی, اور آپ آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو فقیر ثابت کر رہے ہیں. تو یہ ایسی ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ باکس میں پیسے رکھے ہوں اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور بولے کہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے.
صحیح.
تو بھائی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ کے پاس تو ہے,
تو ہیں
تو, اور پھر یہ ضروری
مال کے معاملے میں تھوڑا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا سمجھانے. جیسے ابھی آپ پہلے بیان کر رہے تھے نا کہ نماز ہے تو سب پہ فرض ہے, ہر ایک پہ الگ الگ ہے, لیکن دیکھا ہے کہ جہاں پر مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ مسئلہ تھوڑا, ویسے تو عموماً دیکھیں تو کوئی بھی مسئلہ ہم کو سمجھ میں مشکل سے ہی آتا ہے, لیکن ایک جہاں پر مال خرچ کرنے کی بات ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ روپیہ پیسہ یہ کرنسی, یہ کرنسی کی جو ہے نا یوں سمجھے کہ ادنا صورت ہے, سونا چاندی تو کرنسی کی اعلیٰ صورت ہے. حقیقی کرنسی جس کو شریعت نے کرنسی قرار دیا ہے, سمن قرار دیا ہے, مال قرار دیا ہے, وہ سونا چاندی کو قرار دیا ہے. آپ کے پاس مال کی اعلیٰ قسم موجود ہے یعنی سونا چاندی, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
صحیح.
تو جس کو شریعت اعلیٰ مال قرار دیتی ہے, یہ روپیہ تو اسی سونا چاندی کے بدلے میں رسید ہی, رسید کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اب پھر رائج ہو گیا, ورنہ حقیقی کرنسی کا تصور ملکی اعتبار سے بھی, بین الاقوامی سطح پر بھی سونے اور چاندی کے اعتبار سے ہوتا ہے, اس کے ذخائر کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کرنسی کی اعلیٰ صورت موجود ہے, پھر بھی آپ کہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو یہ سوائے اس کے کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے یا جو ہے وہ بخل کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ایک بہانہ ہے.
انشاءاللہ ضرور کریں گے, حساب لگائیں گے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے, جس نے عطا کیا اسی کا حکم ہے, لبیک کہیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور ملے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد اویس ہے, میں کمالیہ شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا سب کو سلام. بس ایک سوال کرنا تھا قاری صاحب سے کہ کیا خصی بکرا قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہی چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی مجھے اس سوال کا جواب دیں. اس کے متعلق مجھے بس تھوڑے سے انفارمیشن چاہیے. اور آپ سب میرا سلام, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں آپ کا چینل ہر وقت دیکھتا ہوں جس کی وجہ سے میں برائیوں سے دور رہتا ہوں. اور مولا آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور یہی میرا سوال ہے, اور سب کو میرا سلام, میرے لیے دعا کیجیے گا. خدا حافظ.
آمین. ایک اور کال چلا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
قربانی آ چکی, لوگوں کو قربانی کا جو گوشت ہے نا, وہ جو لوگ بڑا جانور کرتے ہیں یا بکرے کرتے ہیں نا, وہ اپنے گھروں میں زیادہ اچھا گوشت رکھ لیتے ہیں یا اپنے رشتے داروں کے لیے. تو اس پہ کوئی مطلب لوگوں کو بتائیں کہ قربانی کا کیا طریقہ کار ہے, اور گوشت کس طرح بانٹنا چاہیے, غریبوں کا کیا حق ہے اور رشتے داروں کا کیا حق ہے اور اس کا اپنا کیا حق ہے, یہ آپ بتائیں گے تو ذرا بڑی خوشی ہوگی. ہم آپ کا چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور میرے بچے سب بیٹھے ہیں.
ماشاء اللہ, بڑے دلچسپ سوالات ہیں. اور پہلے جو کمالیہ والے اسلام بھائی, تو وہ لگ رہے تھے کہ شاید لوگوں نے سوالات کر کر ہی ان کو پریشان کر دیا ہے. خصی جانور کی قربانی کرنا کیا درست ہے؟ بڑے ہوتے ہیں اس بارے میں. آج بھی اتفاق ہوا کہیں پہ جانے کا, تو وہ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ بظاہر تو ایک عیب کسی صورت ہے, ایک اس کو کم کر دیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے, پیس دیا جاتا ہے, تو ویسے تو عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی, لیکن خصی کے بارے میں کیا حکم ہے؟
سب سے پہلے تو میں اس اسلام بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ فرما رہے تھے کہ یہ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور اس سے برائیوں سے باز.
ماشاءاللہ,
اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے.
آمین.
اور اس کو سلسلہ اپنا جاری رکھیں, انشاءاللہ مزید برائیوں سے بھی رکے رہیں گے. جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے, تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ عام طور پر جب جانور کے عیب بیان کیے جاتے ہیں تو ذہن میں یہ کلک ہوتا ہے کہ یہ بھی تو عیب ہے, لیکن عام طور پر خصی جانور ہی جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں اور اس کو خریدا جاتا ہے اور شوق سے
اچھا
اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس کی قربانی کی جاتی ہے. تو پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ عیب کیا ہے, یہ معیار ہماری عقل نہیں ہے. عیب کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, یہ معیار شریعت ہے. شریعت جس کو عیب قرار دے گی وہ عیب ہوگا.
صحیح.
شریعت جس کو عیب قرار نہیں دے گی وہ عیب نہیں ہوگا.
اچھا.
اور یہ بھی یاد رہے کہ عیب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کے اندر کسی چیز کے مقصود کے اندر کمی پیدا کر دے.
صحیح.
تو جو چیز مقصود کے اندر کمی پیدا نہ کرے بلکہ مقصود میں اور زیادتی کر دے, تو وہ عیب نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے, وہ چیز مطلوب ہوتی ہے. تو اب خصی جانور جو ہے, یہ جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, یہ جو قربانی کے ایام ہیں, ایام نہر, یہ ہماری ضیافت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ ضیافت کے دن رکھے ہیں کہ ہر امیر غریب جو اللہ تعالیٰ نے قربانی جو ہے واجب کی ہے, اس کے گوشت سے جو ہے وہ ہر امیر اور غریب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ضیافت ہے, مہمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی, اور ہم اس مہمانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور وہ مہمانی کا ذریعہ کیا ہے, وہ گوشت ہے. تو اب گوشت کے اندر جو لذت پیدا ہوتی ہے, وہ خصی جانور کو جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر لذت زیادہ ہوتی ہے.
عیب نہ رہا,
اس لیے عیب نہ رہا کہ اس نے مقصود میں کمی نہیں کی ہے بلکہ مقصود میں کیا کی ہے, زیادتی کی ہے کہ گوشت کو لذیذ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو ضیافت رکھی تھی, جو مہمانی رکھی تھی, اس میں اس نے عمدگی پیدا کر دی. تو لہٰذا یہ عیب نہیں رہا بلکہ یہ ایک اچھی خصوصیت رہی جو جانور کے اندر ہوگی تو اس کے گوشت کو جو ہے وہ مزید لذیذ کر دے گی. تو لہٰذا جو معیار ہے عیب ہونے کا وہ ہے جو شریعت نے قرار دیا ہے. شریعت نے خصی جانور کو عیب قرار نہیں دیا, بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چت کبرے جو مینڈے ذبح کیے تھے وہ خصی تھے.
روایت میں,
جی روایت میں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خود خصی جانور کی قربانی کی تو وہ عیب کہاں رہا؟ اگر وہ عیب دار ہوتے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہ ہوتی. تو سرکار نے جب وہ قربان کیے تو یہ امت کے لیے درس ہے کہ جانور جو مینڈے ہوں, بکرے ہوں, وہ خصی ہونے چاہیے تاکہ جو گوشت کی لذت ہے وہ حاصل ہو. تو لہٰذا یہ اپنی عقل سے جس کو ہم عیب قرار دے رہے ہیں تو وہ عیب نہیں.
حضور, عقل کی بات چلی ہے تو ایک تو وہ عقل ہے جو شریعت کے پیچھے ہے اور حقیقت میں وہی عقل ہے, اور ایک وہ عقل ہے جسے دنیاوی طور پر اور کسی خاص طبقے کے اندر عقل اور وہ رکھنے والے کو عاقل سمجھا اور کہا جاتا ہے, اسی طبقے میں ایک یہ بھی گفتگو ہے, ایک یہ بھی سوال ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کیلکولیٹ کرنے جائیں تو شاید اربوں کھربوں روپے مسلمان جانوروں کی خریداری اور اس کو ذبح کرنے کے مد میں ان تین دنوں کے اندر خرچ کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور اس طرح کی وہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ ہم اتنی رقم کو مسلمانوں کی بہبود کے لیے, فلاح کے لیے خرچ کرتے, کسی غریب کو رقم دے دیتے, گوشت تو بہت جمع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے یہاں پہ بھی وہی عقل والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا ہے. قرآن پاک میں فصل لے ربی کا ونحر, اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا, صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں, فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, لہٰذا ان کو خوش دلی سے کرو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور پھر نہ کرنے کو ناپسند فرمایا. اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی کے کرنے کا حکم دیا جائے اور اس کے نہ کرنے کو ناپسند کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی وعید آ جائے, یعنی کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس میں عذاب کا ذکر ہو یا ناپسندیدگی کا ذکر ہو, تو وہ کام واجب ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو فرمایا کہ ان کو کرو اور پھر وعید کے طور پر ناپسندیدگی, اس کو ترک کرنے والے کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ نہ کرے تو وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے. تو اب اس سے اس کا وجوب ثابت ہوا. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک کی نصوص سے قربانی کا وجوب ثابت ہے, تو اب اس کو عقل کے ذریعے یہ کہنا کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے, پھر تو آج آپ قربانی کو جو ہے وہ شریعت کے دائرے سے معاذ اللہ نکال دیں, کل آپ حج کے اوپر آ جائیں کہ حج کے اوپر تو قربانی کے اوپر تو پھر بھی 6-7-8-10 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں, حج میں تو لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, اور اگر ٹوٹل کو کیلکولیٹ کریں تو اربوں میں حساب جاتا ہے. کل آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب حج بھی نہیں کرنا چاہیے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو دے دیں, حالانکہ حج فرض ہے اور یہ واجب ہے. تو یہ ساری کی ساری عقلی باتیں ہیں اور شریعت کا دار و مدار عقل کے اوپر نہیں ہے. شریعت نے جس چیز کو فرض یا واجب قرار دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ جناب اس کے اوپر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے, پہلے آپ لاکھوں کے وہ جو فضول خرچی ہیں وہ ختم کریں, حالانکہ وہ آپ کے اوپر فرض واجب نہیں ہے, وہ ختم کریں اور وہ دیں. اور اس کے بارے تو میں پھر بھی غور و فکر نہیں کہہ سکتا, ہم بولیں کہ پھر غور و فکر کریں, اس کے بارے میں تو غور و فکر نہیں کہہ سکتا. ہم ہوتے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کو پیچھے کرنے والے. ہم بندے ہیں, بندے کا کام ہے اطاعت کرنا. اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہم اس کی اطاعت کریں گے. اس طرح کے تبصرے یہ گویا اپنے ایمان ہی کو دو پر لگانا ہے. جو واجب کا انکار کر دے تو اس کے ایمان کی حیثیت کیا رہے گی, جو فرض کا انکار کر دے معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. تو ایسی جو ہے وہ بے بنیاد باتیں نہیں کرنی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے.
انشاءاللہ عزوجل شریعت کی پیروی کریں اور جو شریعت نے احکامات ارشاد فرمائے فقط اسی کے جو ہے وہ پیچھے چلیں. حضور اس مسئلے کی تو وضاحت ہوگی. اسی کے ساتھ ایک اور جو نیکسٹ کال ہم نے سنی وہ بھی ایک بہت ہی اہم گویا کہ موضوع گفتگو بھی ہوتا ہے, اور انہوں نے جس پہلو سے سوال پوچھا کہ جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں بہت زیادہ گوشت جمع کر لیتے ہیں, اور کئی لوگ جو ہے وہ سارے کا سارا ہی گوشت جمع کر لیتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ دوسروں میں تقسیم کریں. سائل نے یہ بیان کیا. تو پہلے تو یہ وضاحت اگر ہو جائے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری کا حکم شرعی کیا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے اور اس کا یہ عمل کیسا؟
قربانی کرنے کے بعد قربانی کرنے والا گوشت کا مالک ہے
جی,
اور وہ ضرورت ہو یا نہ ہو تو بھی سارے کے سارے گوشت کو اپنے لیے رکھ سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ گوشت کے تین حصے کرے اور اپنے رشتہ دار, دوست و احباب اور فقراء میں تقسیم کرے, لیکن اگر اس کو حاجت ہے اور سارے کا سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو پھر تو اصل میں کوئی حرج ہی نہیں ہے, اور حاجت نہیں ہے تب بھی رکھ لیتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے.
جی
اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس نے بانٹا نہیں ہے, اس نے سارا گھر میں چھپا لیا ہے, فریج بھر لیا ہے, تو اب یہ کھاتے رہیں گے, یوں کرتے رہیں گے, تو یہ بدگمانی ہے, اس کے بارے میں غلط گمان کرنا ہے, تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. وہ مالک ہے, وہ سارا بھی رکھ سکتا ہے. لیکن جیسا کہ ابھی مدنی مذاکرے میں پچھلی رات یہی موضوع بحث تھا کہ باپا یہاں پہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ہرس کے اوپر بحث چلی تھی کہ یہ ایک ہرس کی علامت ہو سکتا ہے کہ اس کو حاجت بھی نہیں ہے, پھر یہ اچھے اچھے چن کر اپنے لیے رکھ لینا اور جو پسند ہے وہ اپنے لیے رکھ لینا, یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہرس والا پہلو اس اعتبار سے اس میں آ سکتا ہے کہ بھئی میں اچھے اچھے چھانٹ کے پہلے رکھ لوں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, کوئی دوسرے گھر کا فرد نہ مانگ لے, یہ میں ہی کھا لوں. تو وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مالک ہے اور وہ پورے کا پورا بھی رکھ سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ وہ تقسیم کر دے, اور ایسا کوئی پہلو نہ آنے دے اس میں کہ جس میں کوئی ہرس والا جو ہے وہ شائبہ ہو یا ظاہر ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم میں سے کوئی ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے.
ماشاءاللہ
جو پسند خود کرتا ہے اس کو اللہ کے رضا کے لیے وہ دوسروں کو دے دے تو اس کے اوپر اجر و ثواب کا حقدار ہوگا, لیکن اس کو ملامت نہیں کیا سکتی, اس کی مذمت نہیں بیان کیا سکتی, وہ گوشت کا مالک ہے, اس کا رکھنا جائز ہے.
ماشاءاللہ آپ نے سنا گوشت کی تقسیم کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے, بلکہ یہی کرنا چاہیے کہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کروں, میں کتنے پانی میں ہوں, میں کیا کرتا ہوں, دوسرا کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, تو یہ ہمارا میٹر نہیں ہے. جب ہم اپنی اصلاح کی طرف نظر کریں گے, اپنے عیوب کو دیکھیں گے, تو شاید اگر اپنے عیوب کو لکھنا شروع کریں تو دنیا کے بڑے مصنفین میں ہمارا شمار ہو جائے. تو اپنے عیوب پر نظر رکھیں اور اس کو دور کرنے کی, ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کی طرف نظر اس طور پر نہ اٹھائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, بدگمانی کرنا شرعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے ایام قریب ہیں, ہم نے کچھ مسائل سنے, ظاہر ہے کہ ایک مختصر وقت میں تمام مسائل کا احاطہ کرنا دشوار ہوتا ہے. اللہ تعالی آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, جو قربانی کر رہے ہیں, جو حج پر تشریف لے جا چکے ہیں, مکے میں حاضر ہیں, جو حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے. بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, دینی دنیاوی ہر طرح کی آپ کو انشاءاللہ اصلاح کا سامان میسر ہوگا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.